بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. یہاں سے سلیمان علیہ السلام کے ایک اور واقعے کا ذکر ہے. پیچھے چونٹی کی بات آپ نے سن لی تھی، اور یہ ایک معجزہ جو آپ کو عطا کیا گیا تھا اس کا ذکر آیا. اب یہاں پر پرندے کی باتوں کا کچھ ذکر ہے، اور پرندے سے بات چیت کرنا بلکہ اس کے ذریعے سے پیغام پہنچانا، کام کروانا، ان باتوں کا ذکر ہے. وتفقد الطیر، سلیمان علیہ الصلات والسلام نے ایک مرتبہ پرندوں کا جائزہ لیا. تفقد کے معنی جائزہ لینا، حاضری لینا، دیکھنا کون ہے کون نہیں ہے. اور ان پرندوں میں ہدہد نظر نہیں آیا تو فرمانے لگے ما لیا لا ارى الهدهد، کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، ہو سکتا ہے کہ غائب ہی ہو. ام کان، ام کا ترجمہ بعض کرتے ہیں بل، بلکہ وہ غائب ہے، بلکہ وہ غائب ہے. اور بعض ام کا ترجمہ استفہام کے کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ غائب ہی ہو. بہرحال یہاں پر چند باتیں ہیں، اس کے بعد پھر ہم آیت پہ آتے ہیں. پوری آیت کو پھر ہم دیکھتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر، جیسے ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سلیمان علیہ السلام نے نبوت اور سلطنت اور بادشاہت کو جمع فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا اس پر کمال عطا فرمایا تھا. اور یہ ان پر ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ آگے انبیاء میں چلا، کسی میں کم کسی میں زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، اور وہی چیز پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اور خلفاء راشدین نے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ طریقہ اختیار فرمایا. پہلی بات، وتفقد الطیر، یعنی سلیمان علیہ السلام اب جس مقام پر ہیں، جیسے آج کل کے ہم بادشاہوں کو دیکھیں کہ بادشاہ جس مقام پر ہوتا ہے تو اس مقام پر ہوتے ہوئے اسے رعایا کی خبر بھی نہیں ہوتی، کون کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے. لیکن جن کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے تو وہ خیال رکھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، وہ تفقد، صرف لوگوں کی نہیں، انسانوں کی حاضری نہیں لی، بلکہ غیر انسان جو تھے ان کی بھی حاضری لی، اور ان میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص طور پہ جن کا ذکر فرما رہے ہیں، پرندوں میں بھی ہدہد، جو بہت کم تعداد بھی دنیا میں ان کی کم ہوتی ہے، پرندے کی ہدہد ابھی بھی ہیں موجود، کم تعداد میں ہیں، اور کمزور جانور سمجھا جاتا ہے پرندوں میں. ایک تو ہوتے طاقتور چیل ہیں، اور اس طرح کے بڑے بڑے جو پرندے ہوتے ہیں ان میں خبرگیری فرما رہے ہیں، تو ہدہد نظر نہیں آیا جو کہ کمزور ہے. گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اگر اس لحاظ سے ہم آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی بڑا ہے، کسی قوم کا بڑا ہے، کسی جگہ کا، کسی علاقے کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، تو तो वहाँ के आम जो बड़े लोग, अच्छा फलाना डॉक्टर, फलाना लॉयर, फलाना ये नहीं आया, या फलाने बड़े थे जो मनसब वाले थे वो नहीं आए, इमाम साहब नहीं आए, लेकिन उसके अलावा जो कमज़ोर समझे जाते हैं उनका भी ख्याल रखें कि वो उनका क्या हाल है। हुदहुद का ख्याल रखना और उनका और हुदहुद के न होने को महसूस करना, गोया कि कमज़ोर जो किस्म के समझे जाते हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, ये एक अहम सबक दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात में, जो शमाइल वगैरह में जो अल्फाज मिलते हैं वो यही अल्फाज मिलते हैं, कान यतफक्कदु अस्हाबहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की खबरगीरी फरमाया करते थे, फलाना आया नहीं क्या बात है, फलाना नज़र नहीं आ रहा क्या बात है, बीमार है अच्छे चलो जाकर इयादत कर लेते हैं, शायद कोई ज़रूरत पेश आ गई हो चलो उसकी मदद कर देते हैं, सिर्फ खबरगीरी करके मामला छोड़ नहीं देते थे, बल्कि अच्छा उसकी कोई ज़रूरत है, कोई बीमार है तो इयादत के लिए भी उसके घर तशरीफ़ ले जाते थे। और यही चीज़ जैसे मैं बता रहा था कि सिर्फ अंबिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये सुन्नत जारी रही और खुलाफ़ाए राशिदीन ने उसको अच्छी तरह इख्तियार फरमाया। इसमें बहरहाल एक अहम सबक जो दिया गया वो यही कि कोई भी बड़ा हो किसी जगह के ज़िम्मेदार, अब हम सब अपने अपने जो भी अपने घरों में जिनको अल्लाह ताला ने कोई ज़िम्मेदारी की हैसियत दी है, माँ हैं बाप हैं मातहतों पर उनको जो ज़िम्मेदारी है, बड़े भाई बहन हैं छोटों पर ज़िम्मेदारी है, जिनकी भी किसी न किसी दर्जे में ज़िम्मेदारी बनती है उनको गोया तंबीह की गई कि देखो तुम्हारे ज़िम्मे भी कुछ ज़िम्मेदारी आती है, किसी पर कम किसी पर ज़्यादा, एक घर है तो उसमें कम लोगों की ज़िम्मेदारी है, एक पूरा ख़ानदान का बड़ा है तो उस पर और ज़िम्मेदारी है, इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा जिस पर जैसी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने रखी हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़यात भी इस सिलसिले में बड़े अजीब व गरीब मिलते हैं कि तन्हाई में जाकर किसी को पता ना चले, हालांकि उनकी खिलाफत का अरसा ही बहुत कम था और उस वक्त दूसरे इतने मशागिल उन पर आ चुके थे और हर तरफ से जो फितने उभर रहे थे, तो उनको तो उन फितनों का मुकाबला करना था, लेकिन उस दौरान उनके वाक़यात में भी मिलता है कि वो रात की तन्हाइयों में जाकर कभी कोई बुढ़िया औरत है बेवा है उसकी कोई मदद करने वाला नहीं है उसके लिए जाकर पानी भर के तशरीफ़ ले आते और उनके घर में रख देते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात भी बड़े अजीब मिलते हैं इस सिलसिले में, रात में वो इलाके का गश्त फरमाया करते थे, देखते थे कि कहीं किसी को कोई ज़रूरत तो पेश नहीं आ गई, पूरी दुनिया पर यानी दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर, दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर, और ज़ाहिर में फिर फतूहात तो बढ़ती रहीं लेकिन एक अरब का इतना बड़ा इलाका और दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर जो हुकूमत थी, और अल्लाह ताला ने उनको जो रौब दिया था वो सिर्फ ऐसा नहीं कि बादशाहों की तरह एक तख्त पे बैठ जाते, रात में कभी तन्हा चले जाते, कभी कोई साथी मिल जाता तो किसी को साथ ले लेते। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल करीब मुसाफिरों का एक काफ़िला आया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया, चलो हम काफ़िले का ज़रा ख्याल रखते हैं, पहरा दे देते हैं उनको कोई परेशानी पेश ना आ जाए। रात में पहरा दे रहे थे, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी माँ को ज़रा तंबीह की कि देखो बच्चा रो रहा है ज़रा ख्याल रख लो, और फिर बहरहाल वो बच्चा रोता रहा थोड़ी थोड़ी देर से, और जब सुबह के वक्त करीब आया फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तंबीह की कि बच्चा को क्यों रुलाती हो बार बार, उसको क्यों परेशान कर रही हो, क्या बात है। तो उस औरत ने पहचाना तो नहीं था कि कौन है, औरत ने कहा कि आपने मुझे परेशान ही कर दिया है, मैं असल में इसका दूध छुड़ाना चाह रही हूँ। पूछा कि दूध क्यों छुड़ाना चाह रही हो, क्यों बड़ा हो गया है। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस सवाल पर उसने कहा, उस औरत ने, कि नहीं नहीं अभी तो चंद माह का है, सवाल ये था कि फिर अभी दूध क्यों छुड़ाना है, दूध तो 2 साल तक पिलाया जाता है, अभी दूध छुड़ाने की क्या जल्दी है। تو اس عورت نے یہ کہا کہ دیکھو اب جب آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں کہ امیر المؤمنین کی طرف سے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ کس سے بات کر رہی ہے، امیر المؤمنین کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جب دودھ چھڑا دے گا تو اس کے بعد سے اس کا وظیفہ مقرر ہوگا، جب وہ دودھ چھوڑ دے گا اس کے بعد سے اس کا وظیفہ مقرر ہوگا۔ ہم لوگوں کے یہاں یہ چائلڈ بینیفٹ کے نام سے بعض جگہوں پر ملا کرتا ہے۔ تو یہ گویا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ابتدان یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ سکے، جب تک دودھ پی رہا ہے تو اس وقت تک تو کوئی خرچہ نہیں، آج کل کی طرح تو تھا نہیں کہ ڈائپر خریدنے ہیں، یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے اور کوئی زائد خرچہ اس کا ہے نہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ آج کل کی طرح تکلفات بھی نہیں تھے، تو ٹھیک ہے جب دودھ پینا چھوڑ دے گا اور کھانے پر آ جائے گا تو اس کے لیے بھی بیت المال سے کچھ نہ کچھ حصہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو اس ماں نے یہ کوشش کی کہ بچہ جلدی دودھ پینا چھوڑ دے تاکہ جلدی اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ عمر کی قید نہیں تھی، دودھ چھڑانے کی قید تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ نہیں نہیں جلدی نہ کرو، اس کے دودھ پلاتی رہو۔ فجر کے وقت قریب تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ فجر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے، فرمایا کہ عمر نے کتنے بچوں کو ہلاکت میں ڈال دیا ہوگا۔ روتے رہے، پھر اپنا فیصلہ بدل دیا، اور فیصلہ یہ بدلا کہ اب آئندہ سے بچہ جب پیدا ہوگا تو پیدا ہونے کے بعد سے فوراً ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، دودھ چھڑانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ مائیں وقت سے پہلے بچوں کا دودھ نہ چھڑا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام تھا کہ جن کے ذریعے سے فیصلہ کروانے تھے تو ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اس فیصلے میں نقصان ہو سکتا ہے، تاکہ وہ فیصلہ ابھی بدل دیں۔ عجیب عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرما رہے تھے، ایک عربی سے ملاقات ہو گئی، دیہات کا کوئی آدمی تھا، قریب میں خیمہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ خیر خیریت معلوم کرتے رہے، بات کی، وہ پہچانے نہیں کہ کون ہے، ویسے ہی بات کرتے رہے۔ اتنے میں قریب میں جو خیمہ تھا اس سے کسی عورت کے کراہنے کی تکلیف کی وجہ سے گویا کراہ رہی، اس کی آواز آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ کہا کہ نہیں، آپ سے متعلق نہیں ہے، تو کوئی، یہ تو عورت ہے جسے ولادت کا وقت قریب ہے تو اس لیے وہ تکلیف میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے تو سلام کر کے تشریف لے گئے، اپنے گھر اپنے اہلیہ کے پاس گئے، ام کلثوم وہاں گھر میں تھیں، ان کو ساتھ لیا، کہا کہ چلو تیار ہو جاؤ، کوئی کسی مسافر کی مدد کرنی ہے، چلو ساتھ چلو۔ وہ بھی آخر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، ساتھ چلیں، اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ رکھ لیا۔ اور وہاں جب اس کے پاس پہنچے، عربی کے پاس، تو اس دیہاتی کے پاس پہنچے تو اس سے یہ کہا کہ یہ خاتون ہیں، ان کو ذرا اندر نہ بھیج دیں کہ یہ جا کر ان کی ذرا مدد کر دے گی اور ان کا تنہائی میں ان کا ساتھ دے دے گی۔ ہاں ضرور، ساتھ اندر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر میں ام کلثوم نے دروازے کے اندر سے آواز دی، پردے کے اندر سے آواز دی کہ اپنے ساتھی کو، امیر المؤمنین اپنے ساتھی کو بتا دیجئے کہ ان کے یہاں بیٹا ہوا۔ وہ عربی، وہ دیہاتی بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اچھا یہ امیر المؤمنین ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے ذمہ حق بنتا ہے کہ آپ کی مدد کریں۔ یہ ان حضرات کی شان تھی۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ عجیب عجیب واقعات ان کے ملتے ہیں جس سے ہمارے لیے ایک عبرت ہے، سبق ہے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ تمہارا حاکم عمر کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، جب سے آیا ہے مجھے تو کبھی کچھ ملا ہی نہیں، ہمارا تو کبھی خیال ہی نہیں رکھتا وہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ لیکن اس کو کیسے معلوم، عمر کو کیسے معلوم کہ آپ کے گھر میں کیا پریشانی ہے، کبھی آپ نے اس کو بتایا؟ کہا نہیں بتایا تو نہیں، لیکن جب وہ حاکم بنا ہے تو اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ سب کے بارے میں معلومات لیتا کہ کس کی کیا پریشانی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کچھ پریشان ہوئے، اور اتنے میں تھوڑی دیر بات چیت ہوئی تھی کہ حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سامنے سے تشریف لائے۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین. وہ بڑھیا پریشان ہو گئی کہ اچھا یہ امیر المؤمنین ہے، میں تو ان کے بارے میں ان کی برائی کر رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنا حق دنیا میں صاف کرنا چاہتا ہوں. اس کو کچھ اشرفیہ دیں اور اس سے بہرحال معاملہ صاف کیا کہ اچھا اب تک جو مجھ سے قصور ہوا ہے وہ معاف کر دینا، قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کر لینا. ایک مرتبہ، بس ایک دو واقعات کر کے آگے چلتے ہیں، یہ تو اصل یہ واقعات ہمارے لیے ایک عبرت ہے، اس لیے میں خاص طور پہ ان واقعات کا تذکرہ کر رہا تھا. کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت فرما رہے تھے، ایک گھر سے گانے کی آواز آئی. دیکھا اچھا گانے کی آواز آ رہی ہے، تو اچانک سے اور وہاں دیوار کے اوپر سے دیکھا اور اندر تشریف لے گئی، دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں، دیکھا کہ گانے کی آواز ہے اور ساتھ میں کچھ شراب وغیرہ رکھی ہوئی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ڈانٹا اور تنبیہ کی. اس پر سامنے والے شخص نے کہا کہ دیکھیے سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے، پہلے میرے بات سن لیجیے. بات یہ ہے کہ میں نے جو بھی جرم کیا وہ ایک ہے، لیکن آپ کے جرم تو تین ہو گئے. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ دیکھیے کسی کے عیوب تلاش کرنا تجسس اس سے منع کیا گیا ہے، آپ نے تجسس فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دروازے سے داخل ہونا چاہیے، وقت البیوت من ابوابہا، آپ دیوار سے آگے. اگرچہ وہ آیت کے خاص معنی ہیں، لیکن یہ حضرات تو ایسے تھے نا کہ جب کوئی قرآن یا حدیث پیش کر دیا گیا تو ختم، بس اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا، ختم ہو گئی بات. تیسری غلطی آپ سے یہ ہوئی، آپ نے یہ غلطی کی ہے کہ آپ بلا اجازت ہمارے گھر میں داخل ہوئے ہیں، تو آپ نے تین جرم کیے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا اگر میں تمہیں سزا نہ دوں تو کیا آئندہ تمہارا کیا معاملہ رہے گا؟ کہ آئندہ میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملہ ختم کر دیا، کوئی سزا نہیں دی، وہ شخص بھی تائب ہو گیا. ایک مرتبہ عجیب عجیب واقعات ہیں. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو کوئی بڑھیا اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو. وہ دودھ بیچتے تھے، ہمارے دودھ کے اندر پانی ملا دو، ارے جتنا پانی ہوگا تو دودھ میں اضافہ ہوگا، نفع زیادہ ہوگا. تو بیٹی نے ماں سے یہ کہا کہ امی جان امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملایا کرے. ماں نے کہا کہ ابھی امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ ابھی تو یہ بات ابھی تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ تم یہ کام کر رہی ہو، ابھی کون دیکھ رہا ہے. بیٹی نے کہا امی جان یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ہم ظاہر میں ان کی فرما برداری اور اطاعت کی بات کریں اور پیچھے پیچھے نافرمانی کریں، ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے کہ اچھا یہ کوئی نیک صفت کوئی بیٹی ہے، کوئی نیک مزاج کی کوئی بچی ہے، یہ گھر کے بارے میں معلومات علامت لگا لی کہ اچھا کون سا مکان ہے. غلام اسلم ساتھ تھے ان کے، ان کو کہا کہ دیکھو علامت لگا کے یاد رکھ لینا. جب صبح ہوئی، یہ تو رات کا واقعہ تھا، صبح ہوئی تو کسی کو بھیجا معلوم کیا اور اپنے بیٹے عاصم کا نکاح کا رشتہ ان کے ساتھ رشتے کے لیے پیغام بھیجا اور ان کا آپس میں نکاح ہوا اور انہی کے نسل سے آگے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور کہاں سے کہاں کتنا اونچا خاندان. خیر اس طرح کے واقعات عمر رضی اللہ عنہ کے تو بہت ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے چونکہ زمانہ خلافت بہت طویل تھا تو ان کے زمانے میں اس طرح کے زیادہ واقعات ملتے ہیں. ہم آگے خیر اب قرآن آیات پہ چلتے ہیں کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرندوں کا جائزہ لیا، پرندوں کی حاضری لی، اور گویا کہ بس ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کسی کو کوئی بھی ذمہ داری ہو، چاہے گھر میں ماں ہے اپنے بچوں کی ذمہ داری ہے، باپ ہے اس نے بچوں کی ذمہ داری ہے، یا بڑے ہیں گھر کے، یا کسی ادارے کے بڑے ہیں، مسجد کا امام ہے، جو بھی جہاں پر جیسی جس کی ذمہ داری ہو، تو ان پر ایک طرح سے ایک ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھیں، کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا، نہیں آ رہا، اچھا کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہو گئی، کیا ہو گیا، مدد کی ضرورت ہے. وہ تفقد الطیرہ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. یہ بھی قرآن کریم نے بڑے مختصر انداز میں بڑی عجیب بات فرمائی. سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دو باتیں فرمائی ہیں یہاں پر. ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. شروع کی جو بات تھی وہ تو بتا دی اس میں جو ہمارے لیے فائدے کی بات تھی، اب یہ ہے کہ مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا شاید وہ غائب ہی ہو. دو باتیں. عام ترجمے میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی بات ہے کہ نظر نہیں آ رہا یعنی غائب ہے، نہیں، یہ دو باتیں ہیں. ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین، یا شاید وہ غائب ہی ہے. یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات کا حاصل یہ ہے کہ مجھ سے کوئی قصور ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدہد کو دیکھنے سے محروم کر دیا ہے. یعنی کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ تو دوسرا حصہ ہے. پہلا حصہ یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تو مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے. یہ ایک تنبیہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنی مرضی کے موافق نہ ہو تو سب سے پہلے دوسروں پر نہ ڈالو بلکہ اپنے اوپر ڈالو کہ مجھ سے کوئی قصور ہوا ہوگا جس کی سزا میں شاید یہ انعام مجھ سے چھین لیا گیا ہے. ما لی لا اری الہدہد. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بڑوں کا اور اپنے بزرگوں کا جو حال لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان کا حال، عربی زبان کے بھی الفاظ بڑے عجیب ہوتے ہیں، کہ اذا فقدوا اعمالهم تفقدوا اعمالهم، کہ جب وہ اپنی کوئی امید کی چیز، جس چیز کی وہ توقع رکھتے تھے، وہ کام جب نہ ہوتا تو اپنے اعمال کا پہلے جائزہ لیتے تھے کہ ہمارے اعمال میں کوئی کمی آئی ہوگی. اور یہ باتیں پہلے آتی رہی ہیں کہ سب سے پہلے انسان اپنے عمل اور اپنے قصور کو دیکھے کہ شاید مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے جس کی بنا پر یہ نعمت مجھ سے چھین لی گئی ہے. بعد میں دوسروں پر ڈالنا وہ دوسرا درجہ ہے. پہلا درجہ ہے کہ اپنا قصور تلاش کرے. یہی صحابہ کا حال تھا. ما لی لا اری الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، مجھ سے کوئی قصور ہوا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے جو نعمت دی ہوئی تھی کہ تمام نظر آ جاتے تھے اور اب نظر نہیں آ رہا وہ. لیکن چونکہ ان کو صرف بزرگی والا معاملہ نہیں تھا نا، نبوت والا صرف معاملہ نہیں تھا، بلکہ ان کو بادشاہت بھی سنبھالنی تھی، اور ہر بات میں اگر وہ یہی کہتے مجھ سے قصور ہوا ہے، مجھ سے قصور ہوا ہے، تو پھر تو لوگ یہ کہتے ہیں اچھا یہ بڑا اچھا آدمی ہے، ہم جتنے بھی غلط کرنا چاہیں کریں گے، اور یہ کہہ دے گا قصور مجھ سے ہوا ہے. تو ظاہر ہے نظام سنبھالنے کے لیے تھوڑا ڈنڈا بھی رکھنا پڑتا ہے. تو دوسری بات فوراً فرما دی، شاید وہ غائب ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے قصور ہوا ہو، لیکن اگر مجھ سے قصور نہیں ہوا اور وہ موجود نہیں ہے تو پھر سخت سزا ملے گی. آگے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو آگے پھر سزا کا ذکر ہے. اچھا اگر وہ نہ آیا، فوراً دیکھو پہلے اپنے اوپر نظر ڈالی، پہلے اپنے اعمال کا جائزہ، اس کے بعد پھر سامنے والے کا قصور. اور اگر قصور ہے تو اب چونکہ نظام سنبھالنا ہے، سزا تو نہیں دی لیکن نظام سنبھالنا ہے، تو سزا کے بارے میں تذکرہ ضرور کر دیا تاکہ سب لوگ متنبع ہو جائیں کہ دیکھو خلاف ورزی نہیں کرنی، خلاف ورزی پر سزا مل سکتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال یہ کیا گیا کہ ہدہد کا خاص طور پہ کیوں ذکر ہے. ایک تو وجہ پہلے آ گئی، بعض مفسرین نے فرمائی کہ یہ جو بات فرمائی ہے کہ ہدہد کا خاص طور پر ذکر اس لیے کہ وہ کمزور جانور سمجھا جاتا ہے، گویا کہ تنبیہ یہ کی گئی کہ کمزوروں کا بھی خیال رکھا جائے. اور دوسری بات ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ تمام پرندوں میں ہدہد کا خاص طور پہ کیوں ذکر آیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کسی سفر میں تھے اور ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ کمال دیا ہے، باوجود کمزور پرندہ ہونے کے یہ کمال دیا ہے کہ اسے پانی کے اندر کی یا زمین کے اندر کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو اس کو نظر آ جاتا تھا کہ ہاں اندر یہاں پانی ہے، وہ اشارہ کرتا اور یا بتا دیتا، سلیمان علیہ السلام کو تو بتا ہی دیتا تھا ورنہ وہ اشارہ بھی کر دیتا تو جنات سمجھ جاتے تھے کہ اچھا یہاں اندر پانی ہوگا، یہاں کھودیں گے تو پانی نکلے گا، اور جنات چونکہ ساتھ ہوتے تھے وہ جلدی جلدی کنواں کھود دیتے تھے، اندر سے پانی نکل آتا تھا۔ تو دیکھا حدود نہیں نظر آ رہا۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حدود کے بارے میں یہ غور کرو کہ حدود زمین کے اندر کی چیزیں اس کو نظر آ جاتی ہیں کہ اندر یہاں پانی ہے اور یہاں نہیں ہے، لیکن تب بھی زمین کے اوپر جو جال بچھایا جاتا ہے وہ اسے نظر نہیں آتا اور اس میں پھنس جاتا ہے۔ قف یا وقافاً کیف یرى الحدود باطن الارض، دیکھو سوچنے والوں سوچو کہ حدود کو زمین کے اندر کا تو نظر آ جاتا ہے لیکن جال زمین کے اوپر بچھا ہوا ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور جال میں پھنس جاتا ہے، شکاری اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ کوئی ایک دولت دی ہے لیکن ضروری نہیں کہ اچھا یہ دوسری چیز بھی ساتھ ساتھ ملے۔ فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین، کیا بات ہے کہ حدود نظر نہیں آ رہا، حدود موجود نہیں ہے، یا مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا؟ ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہی ہے؟ لو اعذبنه عذابا شدیدا، اگر واقعی غائب ہے تو میں سخت سزا دوں گا۔ امیر کی اطاعت نہ کرنے پر سخت سزا ہے، ساتھ چلنے کا حکم تھا، سب کو ساتھ چلنا تھا۔ لو اعذبنه عذابا شدیدا، ہم نے ابھی ریاض صالحین میں واقعہ پڑھا تھا کہ تین صحابی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، تفصیلی واقعہ ہم نے جو پڑھا تھا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت تھی۔ لو اعذبنه عذابا شدیدا، سخت سزا دوں گا۔ او لاذبحنه، یا اسے ذبح کر دوں گا۔ او لیاتینی بسلطان مبین، یا یہ کہ کوئی قوی اور پختہ عذر بیان کر دے، صاف حجت اور قوی کوئی عذر میرے سامنے پیش کر دے تو ٹھیک ہے۔ یہ ایک نظام سنبھالنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ان باتوں سے کہ دیکھو قصور اپنا قرار دو لیکن سامنے والوں کے قصور کو بالکل ہی اپنے اوپر نہ ڈال لو ورنہ لوگ جری ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی نظام ہو کہ اچھا اگر کسی سے غلطی ہوئی تو سزا دو یا نہ دو اعلان کر دو، تاکہ لوگ بہرحال خائف رہیں اور نظام پر چلتے رہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور بات، اول اتینی بسلطان مبین، پہلے کسی کو اگر عذر بیان کرنا ہے تو اس کو عذر پیش کرنے کا موقع دو، ہو سکتا ہے عذر ہو، غیر حاضری کی کوئی وجہ ہو گئی ہو، کوئی عذر ہوگا تو عذر بیان کرنے کا ان کو موقع دے دو، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہو، ضروری نہیں کہ ایک غیر حاضری پر سزا دے دی جائے۔ نہیں چلو ٹھیک ہے، بیمار ہو گئے تھے، کبھی ہو گیا تھا، اچھا ٹھیک ہے، نیند آ گئی، دیر ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں، کبھی ہوتا ہے۔ اول یأتینی بسلطان مبین، کوئی قوی عذر ہو تو ٹھیک ہے، بات عذر قبول کر لوں گا میں۔ تو عذر سننا یہ کون کرے گا؟ بادشاہ کہاں سنیں گے؟ بادشاہوں کو تو غصہ آ جائے گا کہ نہیں ساتھ کیوں نہیں چلا، میں نے کہا تھا، میرا حکم نہیں مانا۔ لیکن جب نبی بھی ساتھ ساتھ ہوگا یا اللہ کا ولی بھی ساتھ ہوگا، نبوت تو خیر بہت اونچا مقام ہے، لیکن اگر ولایت بھی کسی کو حاصل ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی حاصل ہے، تو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، عذر ہے سامنے والے کا، اچھا کوئی بات نہیں، چلو میری بات کی مخالفت کر لی لیکن عذر کی وجہ سے کی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اول یأتینی بسلطان مبین، بہرحال ابھی سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات فرمائی تھی، حالانکہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی اجنبی آتا، باہر کے لوگ آتے، ملاقات کرتے، بہت متوازیانہ انداز سے بات فرماتے تھے۔ تو دونوں چیزیں تھیں، چونکہ اللہ والے بھی تھے اور حکومت بھی سنبھالنی تھی۔ احط فمکث غیر بعید، ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حدود سامنے سے آتا ہوا نظر آیا، اور چونکہ پتہ تھا کہ اچھا دیر ہو گئی ہے، سلیمان علیہ السلام تلاش کر رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے سخت سزا مل جائے، تو پہلے سے ہی جیسے ڈرتے ڈرتے کوئی بچہ سامنے آتا ہے اور عذر پیش کرتا ہے کہ دیکھیے سزا نہ دینا، میں ایک بات بتا رہا ہوں۔ فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط بھی، مجھے ایک بات وہ معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ظاہر ایک انداز ہے کہ گویا کہ سزا دینے میں آپ جلدی نہ کیجئے، اپنے عذر کی قوت بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ کسی بڑے کے سامنے کوئی تحقیق اور مسئلہ پیش کرنا ہو اور چھوٹے کو اس کی اچھی طرح تحقیق ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو حدود کی بات ہے اور ایک پرندے کا کلام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنے عذر کی قوت بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے پاس قوی عذر ہے، اس لیے مجھے ایک بات ایسی معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں، تاکہ سزا نہ مل جائے۔ ڈر سے کہہ رہا ہے، ادب یہاں مقصود نہیں ہے، ڈر ہے، یہاں پر خوف ہے۔ تو کہنے لگا کہ احط بما لم تحط به، مجھے ایسی بات معلوم ہوئی ہے، میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ وجئتک من سبئن بنبئن یقین، میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک تحقیقی بات لے کر آیا ہوں۔ سبا ایک شخص تھا، قوم کا بڑا تھا، اس سے پورا خاندان چلا، تو وہ پورا قبیلہ سبا کہلاتا ہے، اور ایک علاقے میں وہ آباد رہتے تھے، جہاں پر آباد رہتے تھے وہ پورا علاقہ تھا۔ بہرحال یہ یمن کا علاقہ ہے، تو یمن کے ایک شہر ہے۔ مأرب یمن کا شہر تھا جہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا۔ صنعاء یمن تو مشہور ہے، وہاں سے قریب ہی یہ جگہ ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں قوم سبا کے پاس سے آپ کے پاس ایک بڑی تحقیقی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ تو مجملن بات بیان کر دی نا، تاکہ عذر پیش کر دیں، سلیمان علیہ السلام گویا کہ بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں، جیسے کوئی بچہ کسی سزا کے ڈر سے پہلے کہہ دیں نہیں 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 میری بات بتا رہا ہوں، یہ پہلے میری بات سن لیجیے، آپ کو وہ بات معلوم نہیں جو مجھے معلوم ہے۔ اب سامنے والا سننے کے لیے تیار ہو گیا، اچھا ایسی کون سی بات ہے؟ تو اب آگے اس نے بتایا، حالانکہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اگر عذر قوی ہوگا تو میں اسے معاف کر دوں گا، عذر بھی سنوں گا۔ یہ تو بیچارہ خوف کی وجہ سے اس انداز سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں قوم سبا کے پاس جب گیا تو میں نے وہاں دیکھا ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ایک حکومت سنبھالنے کے لیے جن اسباب کی، جن وسائل کی ضرورت ہے، وہ ہر طرح کے اسباب و وسائل اس کے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ مالداری ایسی کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، بہت بڑا تخت ہے۔ اور پھر مفسرین نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ وہ تخت کیسا تھا، کتنا بڑا تھا، اس میں کتنے جواہرات تھے، کتنے کیا کیا یاقوت وغیرہ اس میں جڑے ہوئے تھے، اور اس کے بہت بڑا تخت تھا، اس کے اندر یعنی کتنے حفاظت میں وہ پہروں میں رہتا تھا، بہرحال بہت بڑا تخت ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یہ تو ان کی دنیاوی حالت ہو گئی، اور دینی حالت یہ ہے کہ وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے ان کی جو عورت جو ہے، وہ ملکہ جو ہے جس کا نام بلقیس ہے، انی وجدتھا، میں نے اس کو، ملکہ کو یعنی بلقیس کو، نام قرآن میں نہیں آیا، ملکہ ہی آیا، لیکن مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ نام بلقیس تھا، وجدتھا وقومھا، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا دینی اعتبار سے کہ وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ بعضوں نے فرمایا کہ نجومی تھے، اہل نجوم تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ آگ کی عبادت کرتے تھے، آگ اور ہر روشنی، اور سورج بھی چونکہ آگ ہی کی طرح ہے تو اس کی بھی عبادت کرتے تھے، مجوسی تھے، واللہ عالم۔ وجدتھا وقومھا، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے سامنے برے اعمال کو مزین کر دیا ہے، وہ بری چیزوں کو اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، سورج کے سامنے سجدہ کرنے کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں اور عبادت سمجھ رہے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، اس لیے وہ ہدایت پر نہیں آتے، وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ کیا ہدایت؟ کَأَن لَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ وہ سجدہ کریں، وہ اس بات کی ہدایت، اس ہدایت کی طرف نہیں آتے کہ وہ سجدہ کریں، یہاں پر جو عربی جانتے ہیں ان کے لحاظ سے کہ لا زائدہ ہے، کہ وہ سجدہ کریں اس اللہ کے سامنے، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، نکالتا ہے، یخرجو، زمین کے اندر ہم نے بیج ڈالا، پیداوار نکلی اور پورا درخت وجود میں آ گیا، بادلوں کے اندر اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، آسمانوں سے روزی کے فیصلے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یخرج الخبأ فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نکالتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو دل میں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو زبان سے، اعمال سے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب یہ بلقیس کا ذکر فرمایا تو یہ نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام، چونکہ اب نبوت اور بادشاہت دونوں باتیں ہیں، تو ایسا نہیں ہوا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا او اچھا بہت بڑی بات کہہ دی، یہ تو بہت اہم ہو گیا، یہ تو بہت اہم بات بتا دی، نہیں، فرمایا کہ ٹھیک ہے، عذر تو تمہارا ٹھیک ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات سچی بھی ہے غلط ہے، تحقیق کریں گے ہم۔ ایک حاکم کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی کی کوئی بات سن کر فوراً قبول نہ کر لے، بلکہ تحقیق بھی کرے کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ عذر بیان کرنے کے وقت انسان کبھی کبھی اپنی صفائی پیش کرنے میں تھوڑا مبالغے سے کام لے لیتا ہے، تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بیانی سے کام لیا گیا ہو۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں، اصدقت کہ تو نے سچ کہا، یہ تو جھوٹوں میں سے ہے۔ ایک عجیب یہاں پر ایک نقطہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ اصدقت ام کنت من الکاذبین، اصدقت ام کذبت نہیں فرمایا کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے، سچ کہا ایک مرتبہ کا عمل ہے۔ اگر یہاں پر ہم اردو میں بھی اس کو سمجھیں کہ ہم کسی سے کہیں کہ اچھا دیکھتے ہیں تم نے سچ کہا یا جھوٹ کہا، اس کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ یہ سچ کہا یا ایک مرتبہ جھوٹ کہا، عادت کی بات نہیں ہو رہی۔ اور کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے، یعنی جھوٹ بولنا تھوڑی عادت بن چکی ہے۔ اگر ہدہد اس موقع پر سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس واقعے میں جھوٹ بول دیتا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلا جھوٹ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ چکی ہے اور اتنا جھوٹ بنا لیتا ہے، تو یہ جھوٹا ہے، صرف ایک مرتبہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں کہ اس واقعے میں تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹے آدمی ہو، یا تم جھوٹے ہو، اصدقت ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹے ہو۔ اچھا چلو ایک کام کرو، اذهب بکتابی ہذا، میرا یہ خط ہے، میں لکھ دیتا ہوں، خط لکھا، خط لکھ کر دے دیا، اذهب بکتابی ہذا، میرا یہ خط لے جاؤ، اور یہ خط لے جا کر فالقہ الیہم، یہ خط ان کے پاس پہنچا دو، ان کے سامنے ڈال دو، اذهب بکتابی ہذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم، پھر وہاں سے ہٹ جانا۔ کسی کو خط لکھ کر جب دیں تو سوار نہ ہو جائیں کہ اچھا ابھی ابھی جواب ہمیں چاہیے، اس میں بھی ادب سکھایا، ثم تول عنہم، ذرا ہٹ جانا، ان کو موقع دینا سوچنے کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا خط آیا بس ابھی ابھی جواب، ابھی ابھی جواب، نہیں، یہ اصول کے خلاف بات ہے۔ یہ میں ویسے ہی عموم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ یعنی فوراً انسان، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خط پڑھتا ہے، خط پڑھنے کے بعد کچھ باتیں اس کو سوچنی ہوتی ہیں، بعض باتوں میں کسی سے مشورہ کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ابھی خط آئے بس فوراً ابھی ابھی جواب دینا ہے، اور اچھا چاہے بات سمجھ میں آئے پوری طرح نہ آئے بس جواب لکھو اور بھیجو ختم کرو، نہیں، وتول ثم تول عنہم، ان کے پاس سے ہٹ جانا، ان کو ذرا موقع دینا سوچنے کا، اور فنظر ماذا یرجعون، بس یہ دیکھ لینا کہ آپس میں وہ کیا بات چیت کرتے ہیں اس بارے میں، جواب تو جو وہ دیں گے وہ کریں گے، ان کا معاملہ ہے، لیکن یہ دیکھنا کہ وہ آپس میں اس خط کو پڑھنے کے بعد جو گفتگو ہوتی ہے اور آپس میں وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں۔ اس میں بھی ظاہر ہے بہت سی باتیں ہیں، غیروں کو، غیر مسلموں کو خط کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دینا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ثابت ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مشہور ہے، جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. تو گویا کہ ایک بات تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ خط لکھا اور خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی، اور ان سب میں باقی ہے کہ حدود کا امتحان بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اسلام کی دعوت بھی ہو رہی ہے. اذهب بكتاب هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. یہاں پر بس ایک بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں. آگے خط کے متعلق جو کچھ ہے وہ تو آگے آئے گا، لیکن یہاں ایک بات کہ یہ انی وجدت امرأة تملکهم، یہ عورت جو بادشاہت کر رہی تھی، جس کا میں نے بتایا کہ یہ جن کا نام بلقیس بیان کیا جاتا ہے، تو یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عورت اصل کون تھی، اس کے والد کون تھے. مشہور قول یہ ہے کہ ان کے والد بہت بڑے بادشاہ تھے یمن کے، ان کے والد یمن کے بہت بڑے بادشاہ تھے، اور ان کی بیٹی یہ بلقیس ہیں. ان کے بارے میں اب صحیح بات پتہ نہیں، تاریخی باتیں ہیں، اس لیے ظاہر ہے کوئی شرعی مسئلے کی بات نہیں ہے، تاریخی باتیں ہیں کہ جو ان کے والد تھے انہوں نے لوگوں سے، چونکہ بہت بڑا بادشاہ تھا اپنے زمانے کا، تو اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ جتنے لوگ ہیں وہ تو میرے برابر کے کوئی ہے نہیں کہ میں ان میں سے کسی کی بیٹی سے شادی کروں، شادی تو برابر کے کسی سے کی جائے، اور یہ میری برابری کے ہیں نہیں، سب نیچے ہیں، تو اس لیے میں کسی سے شادی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ انسان کے لیے انسان کے جو برابر کے لوگ تھے اس سے شادی نہیں کی، تو جنات نے سوچا کہ چلو ہم اپنی بیٹی اس کے نکاح میں پیش کر دیتے ہیں. جنات نے پیغام بھیجا اور جنی سے نکاح ہوا. کہاں برابر کی کوئی انسان عورت مل جاتی، خوشگوار زندگی ہوتی، لیکن جنی سے نکاح ہو گیا. تاریخی باتیں، جنی سے نکاح ہوا. تو اس لیے بلقیس کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلقیس کی جو والدہ تھیں وہ جنی تھیں. بہرحال وہ تو اسلام میں چونکہ نسب کا تعلق تو باپ سے ہے، تو اس لیے وہ بلقیس تو انسان ہی کہلائیں گی. اتنا ہے کہ ان کی والدہ کے بارے میں تاریخی روایت کے لحاظ سے یہ آتا ہے کہ وہ جنیہ تھیں، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. باقی یہ دو مسئلے ہیں، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جنیہ سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، کسی جن مرد کا انسان عورت سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، یا برعکس معاملہ کہ کسی مرد کا جنیہ عورت سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر گہری تھی. انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں، درست نہیں ہے. جو بھی اس کے پیچھے حکمتیں ہوں، لیکن انہوں نے منع فرمایا کہ نہیں، درست نہیں ہے، اس لیے کہ آپس میں جوڑ نہیں ہے. جوڑ ضروری ہے، کچھ برابری ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سے معاملات جنات کے بہت سے معاملات تو انسان کے لیے مخفی رہ جاتے ہیں. واللہ عالم کتنا صحیح ہے، بعضوں کے واقعات ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی نے نکاح، اس لیے کہ دوسروں کے یہاں اجازت ہے، حنفیہ کے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے، بعضوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ کسی مرد نے نکاح کر لیا جنیہ کے ساتھ، چونکہ دوسرے یعنی ائمہ کے یہاں تو اجازت ہے، تو نکاح کر لیا. اب بچے پیدا ہوئے تو بعض بچے ماں پر گئے وہ نظر نہیں آتے عام لوگوں کو، اور بعض بچے باپ پر گئے وہ نظر آتے ہیں سب کو، عام انسانوں کی طرح ہے. بہرحال اس طرح کے واقعات تو بہت ملتے ہیں. احکام المرجان فی احکام الجان مستقل کتاب ہے، اس میں تو خیر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جن سے نکاح کے متعلق. بہرحال امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ منع فرمایا، حنفیہ کے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ چونکہ بادشاہ جو تھا وہ تو مسلمان تھا نہیں، تو اس لیے اس کے واقعے سے ویسے بھی استدلال نہیں کر سکتے، وہ تو کوئی اور ویسے بھی تاریخی بات ہے. تو غیر مسلم کا واقعہ وہ بھی تاریخی واقعہ، تو ظاہر ہے کوئی شرعی لحاظ سے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. دوسرا مسئلہ کہ کیا عورت اسلام میں عورت حکمرانی کر سکتی ہے، بادشاہت سنبھال سکتی ہے؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت ہے بلقیس، اور وہ حکومت سنبھال رہی ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس کو برقرار رکھا؟ اس کے مسلمان ہونے کے بعد اس کی بادشاہت باقی رہی نہیں رہی؟ یہ ہے سوال، جس کی بنیاد پر ایک مسئلہ، شرعی مسئلے کی بات ہے کہ کیا شرعاً یہ درست ہے یا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کی، اس کو حکومت حاصل تھی، اور مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی حکومت کا کیا ہوا قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ وہاں کی اس کی حکومت باقی رہی یا نہیں رہی، اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم. پہلی بات، سلیمان علیہ السلام اصل میں جو استدلال کرتے ہیں وہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہاں کی بادشاہ، اس کی حکومت یعنی وہ ملکہ تھی، اور سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ گویا ملکہ ہوئیں. جب سلیمان علیہ السلام کی اہلیہ اور نبی کی اہلیہ ملکہ ہو سکتی ہیں ایک علاقے کی، تو اسلام میں پھر اس کا مطلب ہے کہ اجازت ہے. لیکن یہ سب باتیں خیالی ہیں. سلیمان علیہ السلام کا بلقیس سے نکاح ہوا یا نہیں ہوا، یہ بھی کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ مسئلے بتا رہا ہوں کہ بات، مسئلے کی بات صاف ہو جائے. قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کہ نکاح ہوا تھا. دوسری بات کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنی حکومت پر باقی رہی تھی یا نہیں رہی تھی، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے. تیسری بات کہ گزشتہ امتوں کی شریعت ہماری شریعت سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ سب باتیں ثابت ہو بھی جاتیں تب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی وہی شریعت کا حکم ہوتا. ہمارے لیے تو ہماری شریعت ہے. ہاں، یہ دیکھا جائے گا ایک اصولی بات کہ ہم سے پہلوں کی کوئی شریعت جو قرآن نے بیان کی ہو کہ اچھا فلاں نبی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، وہ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن اس وقت جب کہ ہماری شریعت میں اس کے خلاف کوئی حکم نہ آیا ہو. یہ ایک اصولی بات ہے. ہم سے پہلوں کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے، شرط یہ ہے کہ ہماری شریعت میں اس کے خلاف کوئی بات نہ آئی ہو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی، پہلی بات تو عورت کی حکمرانی یہاں ثابت ہو ہی نہیں رہی ہے، لیکن اگر ثابت ہو جائے، اگر فی بالفرض ثابت ہو بھی جائے، تب بھی ہماری شریعت میں اس کے خلاف حکم ملتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اہل فارس نے کسرا کی بیٹی کو حکومت پر بٹھا دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے یہ فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن، ہرگز فلاح نہیں پا سکتی وہ قوم جو اپنے حکومت کا معاملہ عورت کے حوالے کر دے. عورت کو ذمہ داری دی گئی ہیں کہ وہ گھر کے امور کا خیال رکھے، اس میں مرد کا دماغ نہیں چلتا. بچے سنبھالنے ہیں، اس میں مرد کی صلاحیت کام نہیں آتی. بچوں کے رونے پر صبر، بچوں کے بیماریوں پر صبر، بچوں کا خیال رکھنا اور بچوں کو کھلانا اور کھانا پکانا اور یہ سب کام جو ہیں وہ مردوں میں وہ صلاحیت نہیں جو عورتوں میں. تو ہر ایک کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جیسی رکھی ہے اس طرح کی صلاحیت بھی دی ہے. یہ نہیں کہ عورت میں وہ صلاحیت نہیں ہے اور مرد میں صلاحیت ہے تو عورت کو گویا کم درجہ دیا گیا. نہیں نہیں، دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، اس کو ہم فارم پہ لگا دیں کہ تمہیں فارمنگ کرنی ہے، وہ بیچارہ، اس کو تو یہ آتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ دوائی دینی ہے فلانے کو، یہ دوائی دینی ہے. وہ فارم میں کیا کرے گا؟ فارمر کو جا کر ڈاکٹر کی جگہ پر بٹھا دیں. بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس کو جو ذمہ داری دی ہے تو اس میں اس طرح کی صلاحیت رکھی ہے. عورت پر ذمہ داری جو دی ہے اور اس کے جو مستور رہنے کی ذمہ داری ہے، اس کو گھر کی نگرانی، گھر کے، جہاں قرآن کریم میں اگر ہم اس پر غور کریں کہ گھر خریدتا کون ہے، عام طور سے مرد خریدتا ہے، کمائی مرد کی ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم میں جہاں بیت آتا ہے تو عورت کی طرف اس کی نسبت کی گئی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جو وہاں کا بڑا ہے وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو غلام سمجھ کر خرید لیتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے. قرآن کریم نے اس واقعے کو کیا بیان فرمایا؟ وراودت التی ہوا فی بیتہا، بیتہا بیتی ہی نہیں، بیتہا، وہ عورت جس کے گھر میں یہ یوسف علیہ السلام، حالانکہ وہ تو عزیز مصر کے گھر میں رہ رہے تھے، اس کی بیوی تھی جو وہاں گھر میں تھی، لیکن گھر کی نسبت اس عورت کی طرف کی گئی. بہرحال گھر کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت کو دی ہوئی ہے، گھر کا اندرونی نظام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کہیں عورتیں اس سے غلط فائدہ نہ اٹھا لیں کہ یہ کہیں کہ اچھا آج سے مردوں کی بالکل کوئی بات نہیں چلے گی اور عورتیں ہی اپنا حکم چلائیں. یہ مسئلہ یہاں پر بیان کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ دونوں کی الگ الگ ذمہ داری ہے اور دونوں کا اپنا اللہ تعالیٰ نے دونوں میں ایک الگ الگ مستقل صلاحیتیں رکھی ہیں. یہاں پر یہ حکومت کا معاملہ، اس کے لیے بے حجابی کی ضرورت پیش آئے گی، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کی، احکامات دینے کی، اور ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہوں گی وہ عورتوں کے لحاظ سے اس میں مشکلات اور رکاوٹیں ہوں گی. عورت کے لیے ذمہ داری الگ اور مردوں کے لیے ذمہ داری الگ ہیں. اسلام میں بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے کہ عورت، جب نماز کی امامت عورت نہیں کرا سکتی تو یہ امامت صغرا، نماز کی امامت امامت صغرا کہلاتی ہے، تو امامت کبرا کہاں سے عورت کے لیے درست ہوگی؟ یہ اس کی توہین کے لیے نہیں، بلکہ اس پر اتنی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے. یہ ایک آئندہ اگر کبھی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ اس پر بات کر سکتے ہیں. یہاں پر تو بس یہ ہے کہ یہ اس واقعے سے ہم یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ عورت کی حکمرانی درست ہے. بخاری شریف کی روایت اس کے مقابلے میں ہے، اور یہ بلقیس کے واقعے میں کوئی استدلال ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو تاریخی واقعہ ہے. قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. بہرحال خط لکھ کر دیا کہ جاؤ یہ خط لے جاؤ، اور وہاں جا کر خط وہاں رکھنے کے بعد ان کو موقع دینا سوچنے کا، جب وہ سوچیں آپس میں مشاورت کریں، دیکھنا آپس میں کیا بات چیت ہوتی ہے، لیکن ابھی کچھ قدم نہ اٹھانا. اس سے دو باتیں ہو جائیں گی، ایک تو ان کو اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی، اور دوسرا تمہاری سچائی کا علم ہو جائے گا ان کی طرف سے. جب ہمارے پاس جواب آئے گا تو پتہ چل جائے گا، تمہاری سچائی کا علم ہو جائے گا کہ تم سچے ہو یا اس معاملے میں سچے نہیں ہو. آگے پھر تمہارا معاملہ اس پر موقوف ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.